यादों के झरोके।
यादों के झरोके।
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 3 دے 21 جمادی الثانی اور 23 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تین دے 1326 ہجری شمسی کو استاد حبیب اللہ ذوالفنون تہرانی کا انتقال ہوا۔ وہ 1239 ہجری شمسی میں عراق میں پیدا ہوئے تھے اور 20 سال انہوں نے تحصیل علم میں گزارے۔ اس کے بعد وہ نجف اشرف چلے گئے اور وہاں پر 10 سال تک عربی زبان اور دینی علوم، خاص طور سے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ ذوالفنون نے ایران واپس آنے کے بعد فقہ، ادب، تفسیر، ریاضیات اور حیت و نجوم کی تدریس کی۔ وہ عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ ان کی کتابوں میں حرکت قمر اور دیوان شعر خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ان کا 87 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ اکیس جمادی الثانی سن 384 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری قمری کے ایک مشہور مورخ اور ادیب محسن بن علی تنوخی نے 55 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ شعر و ادب میں بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ تنوخی نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنے زمانے کے مروجہ علوم حاصل کیے اور پھر عدلیہ کے شعبے میں اپنی خدمات انجام دیں۔ کتاب الفرج بعد الشدہ اس دور کے تاریخی اور سماجی حقائق کی آئینہ دار ہے جس کو تنوخی نے خاص توجہ اور غور و فکر کے ساتھ تحریر کیا۔ ان کی ایک اور کتاب المساجد ہے جو اخلاقی داستانوں اور حکایات پر مشتمل ہے۔ تیئیس دسمبر سن 1797 عیسوی کو اسکاٹ لینڈ کے مشہور دانشور چارلس لائل پیدا ہوئے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے جیولوجی کو صحیح علمی اصول و بنیاد پر استوار کیا اور کئی سال کی تحقیق اور مطالعے کے بعد جیولوجی کے اصول کے نام سے 3 جلدوں میں کتاب تحریر کی۔ ان کا 1875 میں انتقال ہوا۔ تیئیس دسمبر سن 1834 عیسوی کو مشہور انگریز ماہر معاشیات تھامس رابرٹ مالتھیس کا انتقال ہوا۔ وہ اپنے مشہور نظریے آبادی کے باعث مشہور ہیں۔ ان کا نظریہ پہلی مرتبہ ایک مختصر سے کتابچے کی شکل میں سن 1798 میں شائع ہوا۔ ان کے نظریے کے مطابق آبادی کے بڑھنے کی رفتار اتنی تیز ہے کہ زمین انسان کے لیے غذا مہیا کرنے میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، اور بیماری اور جنگ آبادی کو کم کرنے کے قدرتی طریقے ہیں۔ دوسرا مصنوعی طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان خود افزائش نسل پر کنٹرول کرے۔ یہ نظریہ شائع ہوتے ہی ان کے خلاف نکتہ چینی، احتجاج اور سب و شتم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مالتھس کا نظریہ ابتدا میں صرف 50 صفحات پر مشتمل ایک رسالے کی شکل میں شائع ہوا تھا، لیکن 6 سال بعد جو دوسرا ایڈیشن شائع ہوا وہ 610 صفحات پر مشتمل تھا، اور اس نے معاشیات پر ایک عالمانہ کتاب کی شکل اختیار کر لی تھی۔ مصنف کی زندگی میں کتاب کے مزید 5 ایڈیشن شائع ہوئے۔ December 23, 1947 کو بر صغیر کے نامور ماہر تعلیم اور ریاضیدان ڈاکٹر ضیاء الدین احمد کا انتقال ہوا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد 1878 میں میرٹھ کے ایک صاحب علم گھرانے میں پیدا ہوئے، اور 1895 میں ایم اے او کالج علی گڑھ سے گریجویشن کیا، اور 1897 میں کلکتہ یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ 1901 عیسوی میں الہ آباد یونیورسٹی سے ڈی ایس سی کیا، اور پھر سرکاری وظیفے پر کیمبرج چلے گئے۔ 1906 عیسوی میں جب ڈاکٹر ضیاء الدین احمد ہندوستان واپس لوٹے تو انہیں متعدد ملازمتوں کی پیشکش ہوئی، مگر انہوں نے تدریس کے پیشے کو اختیار کرنا پسند کیا اور اپنی زندگی علی گڑھ کے لیے وقف کر دی۔ وہ مذکورہ کالج میں پروفیسر، پرنسپل اور پھر یونیورسٹی بننے کے بعد چانسلر اور وائس چانسلر کے عہدے پر فائز رہے۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد نے تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی برصغیر کے مسلمانوں کی بڑی اہم خدمات انجام دی، اور کئی مرتبہ قانون ساز اسمبلیوں کے رکن منتخب ہوئے۔ 1947 میں ڈاکٹر ضیاء الدین احمد یورپ اور امریکہ کی تعلیمی ترقی دیکھنے کی غرض سے مغرب کی طرف روانہ ہوئے، لیکن 23 دسمبر 1947 کو لندن میں فالج کے حملے کے باعث انتقال کر گئے۔ انہیں علی گڑھ میں سر سید احمد خان کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ December 23, 1948 عیسوی کو جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں ایک بین الاقوامی عدالت کے حکم سے دوسری عالمی جنگ میں جاپان کے ساتھ اہم رہنماؤں کو سزائے موت دے دی گئی۔ اس عدالت نے جو جرمنی کی نورنبرگ عدالت کے تسلسل میں جاپان کے جنگی مجرموں پر مقدمہ چلانے کے لیے قائم کی گئی تھی، 25 جاپانی عہدیداروں کے خلاف مقدمے کی سماعت کی، اور ان میں سے 18 کو قید کی سزا سنائی۔ December 23, 1972 کو نکاراگوا کے دارالحکومت ماناگوا میں تباہ کن زلزلہ آیا، جس سے تقریباً 10,000 افراد ہلاک اور 15,000 زخمی ہو گئے۔ اس زلزلے سے ماناگوا شہر کی تقریباً نصف آبادی بے گھر ہو گئی اور شہر کو شدید نقصان پہنچا۔ اور 23 دسمبر 1953 عیسوی کو سوویت یونین کی خوفناک خفیہ ایجنسی کے سربراہ اور سیاستدان لاو ریتنی پاولوویچ بیریا کو کمیونسٹ اصولوں کی خلاف ورزی اور حکومت کے خلاف سازش کے الزام میں مقدمہ چلا کر پھانسی دے دی گئی۔ جس زمانے میں اسٹالن سوویت یونین کے رہنما تھے تو لاور ریتنی پاولوویچ بیریا کو بہت سے اختیارات حاصل تھے اور وہ ملک کی دوسری سب سے بڑی شخصیت شمار ہوتے تھے۔ اسٹالن کے حکم پر ہی انہوں نے بہت سے افراد کو قتل کر دیا تھا۔ ان اقدامات کے نتیجے میں سوویت یونین میں رعب و وحشت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اسٹالن کے انتقال کے کچھ ہی عرصے کے بعد نئے روسی رہنماؤں کے حکم پر ان پر ملک سے غداری اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات لگا کر مقدمہ چلایا گیا اور پھر پھانسی دے دی گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام درخشاں ستارے۔
سامعین، پروگرام درخشاں ستارے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طاہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، محقق ہلی 8ویں صدی ہجری قمری کے شیعہ فقہا اور نامور متکلمین میں سے ایک ہیں، اور مجتہدین کے درمیان صاحب عظمت و منزلت اور معتبر فرد ہیں۔ آپ کے درس میں شرکت اور استفادہ کر کے تقریباً 400 سے زائد ماہر اور آگاہ مجتہدین نکلے ہیں۔ آپ کے سب سے اہم تالیف کتاب شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام ہے، جو شرائع کے نام سے مشہور و معروف اور تاریخ میں اب تک باقی اور قابل استفادہ ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی عظیم و نابغ روزگار فقیہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، ابو القاسم نجم الدین جعفر بن حسن بن یحییٰ، جو محقق، محقق اول اور محقق ہلی کے نام سے معروف ہے، سن 602 ہجری قمری کو عراق کے تاریخی شہر ہلہ میں پیدا ہوئے۔ شہر ہلہ عالم تشیع کا ایک عظیم شہر شمار ہوتا ہے، جو شیعوں کے عظیم حوزہ علمیہ، علمی و فقہی اور ادبی مرکز کے عنوان سے ایک زمانے میں بہت مشہور تھا۔ اس شہر سے بہت سے بزرگ علماء اور دانشوران جیسے ابن ادریس ہلی، محقق ہلی، علامہ ہلی، ابن نما ہلی اور ابن فہد ہلی نکلے ہیں، جنہوں نے علوم تشیع کی پیش رفت میں نہایت ہی اہم کردار ادا کیا اور اسلامی علوم میں عظیم تبدیلی پیدا کی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ہلہ اور یہاں سے نکلنے والے بزرگوں کے بارے میں پیشگوئی کی تھی اور فرمایا تھا، یہاں پر ایک شہر آباد ہوگا کہ جس کا ہلہ سیفیہ نام ہوگا، اور اس میں مقدس افراد پیدا ہوں گے جو خداوند عالم کے نزدیک مقرب اور مستجاب الدعویٰ ہوں گے۔
محقق ہلی اپنے زمانے کے عظیم اور مشہور ترین فقیہ اور مجتہدین کے درمیان خاص عظمت و اعتبار کے مالک ہیں، یہاں تک کہ جب بھی فقہا کے درمیان کسی قرینے یا علامت کے بغیر لفظ محقق کہا جاتا ہے تو ہر ایک کی نظر میں یہی فقیہ سمجھ میں آتا ہے۔ بچپن ہی سے اپنے زمانے کے معمول کے علوم کے حصول میں مصروف ہوئے۔ آپ نے عربی ادب، کی جو آپ کی مادری زبان تھی، بخوبی سیکھ لیا، اور علم حیات، ریاضیات اور منطق و کلام کو ضرورت کے مطابق سیکھا، اور ان تمام موضوعات میں اپنی ذہانت و استعداد کی بنا پر مکمل تسلط حاصل کر لیا۔ اسی طرح فقہ و اصول کو اپنے والد شمس الدین حسن بن یحییٰ اور اپنے زمانے کے مشہور علماء ابن نما ہلی اور سید فخار موسوی سے، کہ جو نامور فقیہ ابن ادریس ہلی کے شاگرد تھے، فیض حاصل کرتے ہوئے پائے تکمیل تک پہنچایا۔
محقق ہلی ابتدا ہی سے اعلیٰ ذہانت اور حیرت انگیز استعداد کے مالک تھے، اور فقہ شیعہ کی توسیع اور نشر و اشاعت میں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ نیز آپ نے شیعہ مذہب کے کلامی اور اعتقادی مبانی کو عقلی بنیادوں پر استوار کیا۔ آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ بعض علماء نے فقہ میں کسی کو بھی ان پر مقدم نہیں کیا ہے۔ فقہ وہ اسلامی علم ہے جس کے ذریعے احکام عملی یا امور دینی کو حاصل کیا جاتا ہے۔ احکام فقہ منابع اربعہ میں غور و فکر اور تحقیق و استدلال کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ منابع اربعہ سے مراد قرآن کریم، سنت پیغمبر، عقل اور اجماع ہے، یعنی ایک حکم شرعی پر تمام فقہا و علماء کا متفق ہونا۔ محقق ہلی نے فقہ کی بنیاد استدلال پر رکھی اور اپنی تحقیقات میں دوسروں کے نظریوں کو بھی مد نظر رکھا اور اس کی توسیع و اشاعت میں انتھک کوششیں کی۔ آپ کی فقہی کتابیں آج بھی طلاب علوم دینیہ کو پڑھائی جاتی ہیں، جبکہ بہت سے فقہا نے ان کتابوں پر شرحیں لکھی ہیں یا ان پر حاشیہ نگاری کی ہے۔
سامعین، محقق ہلی علیہ الرحمہ کی اعلیٰ مجلس درسگاہ سے 400 ماہر مجتہدین فارغ التحصیل ہوئے ہیں، جن کے حالات علم رجال کی کتابوں میں مذکور ہیں، اور اس طرح کی توفیقات اور کامیابیاں آج تک کسی کے نصیب میں نہیں آئی ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں علامہ ہلی، ابن داؤد ہلی اور فخر المحققین سر فہرست ہیں۔ ساتویں صدی ہجری کے بزرگ عالم دین علامہ ابن داؤد ہلی اپنی کتاب میں محقق ہلی کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ کامیاب محقق، پیشوا اور اپنے زمانے کے منفرد بزرگ ہیں، یگانے روزگار تھے اور اپنے زمانے کے گویا ترین اور منطقی عالم دین تھے، جو سریع الذہن اور حاضر دماغ تھے، اور ان کے جیسا کوئی مقرر نہیں تھا۔ انہوں نے دلیل و برہان کے ذریعے غصے کو سکوت و خضوع میں تبدیل کر دیا۔ عصر حاضر کے عظیم و بزرگ شیعہ محقق تستری بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، محقق ہلی سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے فقہ کی کتابوں کو متاخرین کی روش اور ترتیب کے مطابق تدوین کیا ہے۔
محقق ہلی کی ایک اہم ترین کتاب شرائل الاسلام فی مسائل الحلال والحرام ہے، جو شرائع کے نام سے مشہور و معروف اور تاریخ میں آج تک باقی ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں الفاظ کم، عبارت واضح و سلیس اور نظم و ترتیب کے اعتبار سے بے نظیر ہے، اور فقہی مسائل کو بہترین روش اور جدید اسلوب کے ساتھ درجہ بندی کی گئی ہے۔ کتاب شرائل الاسلام اس زمانے سے آج تک تمام فقہا و مجتہدین کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ علماء نے مؤلف کے زمانے سے اب تک اس کتاب سے لو لگا رکھی ہے، اور فقہا نے ہر صدی میں اس پر اعتماد کیا ہے اور اپنے درس اور مباحثے کو اسی کتاب کی روش پر قرار دیا ہے، اور اس پر شرحیں اور حاشیے لکھیں اور اس کی تفسیریں کی ہیں۔ شرائل الاسلام کی سب سے مشہور شرح جواہر الکلام ہے، جو 13ویں صدی ہجری میں شیخ محمد حسن نجفی اعلی اللہ مقامہ نے تحریر کیا ہے۔ کتاب شرائل الاسلام کی اہمیت اس قدر ہے کہ شیعوں کے بعض بزرگ فقہا معتقد ہیں کہ محقق ہلی کے بعد جو کتابیں فقہی منابع میں لکھی گئی ہیں وہ در حقیقت انہی کتابوں کی شرح ہیں۔ اسی طرح المختصر النافع فی فقہ الامامیہ بھی محقق ہلی کی عظیم ترین کتابوں میں سے ایک مفید کتاب اور شرائل الاسلام کے منتخب موضوعات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب چونکہ مختصر بھی ہے اور وسیع البنیاد اور بیشتر موضوعات پر محیط بھی ہے، لہذا تعلیمی حلقوں میں اس کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔
سامعین، محقق ہلی کی علمی شخصیت کے بارے میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ نے مکتب تشیع میں ولایت فقہی کے نظریے کو مرحلہ کمال تک پہنچایا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے مکتب فقہی کی ایک اہم خصوصیت فقہ میں ولایت کا وجود ہے۔ آپ نے ولایت فقہی کے نظریے کے بارے میں نہایت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ولایت فقہی شیعہ اور فقہی نظریے کے اعتبار سے اصطلاح میں سرپرستی اور فقہی کی حکومت کے معنی میں ہے۔ یہ سرپرستی اور حکومت، اور جو شخص اس منصب کے لائق ہے اور تمام شرائط و خصوصیات کا حامل ہے، جسے شیعہ فقہا نے شیعی روایتوں سے استنباط کیا ہے۔ محقق اول نے پہلے مرحلے میں سلاطین اور اپنے زمانے کے سرداروں سے ہر طرح کی ولایت کو سلب کر لیا، اور ان کی طرف سے پیش کی جانے والی ولایت قبول کرنے کو حرام قرار دیا، اور دوسرے مرحلے میں فقیہ جامع الشرائط کو امام عصر علیہ السلام کے نائب کے عنوان سے ثابت کرتے ہوئے شریعت کے احکام جاری کرنے اور اسلامی معاشرے کی سرپرستی کو اس کی ذمہ داری قرار دیا ہے اور اس مطلب کو متعدد مقامات پر صراحت سے بیان کیا ہے۔ مثال طور پر غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے میں خمس کے مصارف کا اختیار صرف اور صرف جامع الشرائط فقیہ کے ہاتھوں میں قرار دیا ہے۔ فقیہ جامع الشرائط میں ان تین صفات کا ہونا لازم ہے، وہ اجتہاد کے درجے پر فائز ہو، عادل ہو اور پیشوائی و رہبری اور اسلامی معاشرے کو صحیح طریقے سے چلانے کی قدرت رکھتا ہو، یعنی استدلال و استنباط کے ذریعے دین اسلام کی مکمل معرفت رکھتا ہو اور تمام امور میں شرائط و قوانین الہی کی پاسداری کرتا ہو اور اسلام میں کسی بھی طرح کی غلطی اور خلاف ورزی نہ کرتا ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان تمام خصوصیات کے علاوہ معاشرے کو اسلامی طرز پر چلانے کی صلاحیت و توانائی بھی رکھتا ہو۔
محقق اول نے اسلامی معاشرے کے مالی اختیارات کو فقیہ کے ہاتھوں میں شائستہ قرار دینے کے علاوہ لوگوں کے درمیان قضاوت کو بھی صرف اور صرف فقیہ کا حق قرار دیا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر عوام اپنی جانب سے قاضی معین کریں تو بھی یہ قاضی حکم نافذ کرنے کے لیے ولایت نہیں رکھتا، بلکہ ضروری ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں فقہا میں سے ایک فقی جامع الصفات کے جو فتویٰ دینے کی بھی اہلیت رکھتا ہو قضاوت کی ذمہ داری کو قبول کرے، اور ایسے ہی فقی کا حکم نافذ ہوگا جیسے کہ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اسے یعنی فقیہ جامع الشرائط کو اپنے درمیان قاضی قرار دو، چونکہ میں نے اسے تم پر قاضی قرار دیا ہے، پس اپنے تمام قضاوت کے مسائل کو اس کے پاس لے کر جاؤ، اور اگر ایسے موقع پر تم نے فقہا سے روگردانی کی اور ظالم قاضی کے پاس چلے گئے تو گناہگار شمار ہو گئے۔ محقق ہلی حدود جاری کرنے اور مجرموں کو سزا دینے کے بارے میں لکھتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں احکام الہی کا اجرا ایسے فقہا کی ذمہ داری ہے جو دینی احکام سے آشنا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ بادشاہ وقت کے فتنوں سے محفوظ ہوں، لہذا عوام پر واجب ہے کہ ایسے حالات میں اس کی مدد کریں۔ اسی بنیاد پر محقق ہلی معاشرے کے بڑے بڑے مسائل کی سرپرستی و ذمہ داریوں کو جیسے قضاوت، جہاد اور اجرائے حدود سے لے کر چھوٹے چھوٹے مسائل جیسے گمشدہ مال کے دستیاب ہونے تک کو فقی کا وظیفہ قرار دیا ہے، لہذا حاکمیت کو فقیہ جامع الشرائط کی ذمہ داری قرار دیا ہے اور اپنی اس بات کو دلیلوں سے ثابت بھی کیا ہے۔
المختصر یہ کہ آسمان فقاہت و مرجعیت کا یہ تابندہ آفتاب 13 جمادی الاول سن 676 ہجری قمری جمعرات کے دن 74 برس کی بابرکت زندگی بسر کرنے کے بعد خالق حقیقی کی بارگاہ میں لوٹ گیا اور جہان فانی کو الوداع کہہ دیا۔ ہلا کے مومنین نے آپ کی تجہیز و تشہیر کے بعد آپ کو پہلے سے آمادہ و تیار قبر میں دفن کر دیا۔ آپ کا پرشکوہ مقبرہ آج بھی ہلا میں موجود ہے، جس کے اوپر بہت بڑا قبہ بنایا گیا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نابغہ روزگار کی قبر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ملکوتی و نورانی بارگاہ میں ہے اور انہیں وہیں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس عالم جلیل نے اس دنیا فانی میں صرف 74 برس زندگی بسر کی، لیکن ان کے تقوی و پرہیزگاری اور علمی سرگرمیوں کا نتیجہ اب بھی چشمے زلال کی طرح جاری و ساری ہے، اور عالم تشیع 7 صدیوں سے اس چشمے سے استفادہ کر رہا ہے۔ خداوند عالم قرآن کریم میں فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات، اور جو اس کے حضور صاحب ایمان بن کر حاضر ہوگا اور اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، اس کے لیے بلند ترین درجات ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام درخشاں ستارے سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام ایرانی فن تعمیر۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے گزشتہ پروگراموں میں ہم نے ایران کے معروف اور نامی و گرامی معماروں کے فن تعمیر کے جلووں اور بعض نمونوں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ اس پروگرام میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اور ایرانی معماروں سے آپ کو آشنا کرائیں، اور آج اس سلسلے میں ہم عصر ایرانی معمار استاد سید ہادی میر میران کا تعارف اور ان کے نظریوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ایرانی معماری کے بارے میں ان کے نقطۂ نظر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ جس کا اظہار انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں، مجھے ایرانی معماری سے بہت زیادہ شغف اور دلچسپی ہے اور میں اس کی قدر و منزلت کا بہت زیادہ قائل ہوں۔ میرے خیال میں دنیا کی معماری کی تاریخ میں اگر ایرانی فن تعمیر سب سے نمایاں جز اور عنصر نہیں ہے تو یہ ایک نمایاں مقام کا حامل ضرور ہے، اور اس فن تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، یعنی ہخامنشیوں کے قبل کے دور سے قاجاریہ دور کے اواخر تک سے جڑا ہوا ہے، جس طرح سے کہ ان تمام ادوار کے اہم نمونے بھی باقی رہ گئے ہیں اور دنیا کی معماری کی تاریخ پر ان کے اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں۔ چنانچہ تخت جمشید، ایوان مدائن اور گنبد سلطانیہ اس فن تعمیر کی وہ نمایاں مثالیں ہیں جو آج تک باقی ہیں۔
ہادی میر میران نے سن 1945 میں شہر قزوین میں آنکھیں کھولیں اور 1968 میں فن تعمیر کے شعبے میں تہران یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے۔ انہوں نے برسوں معماری کی تدریس کی اور وہ علمی و فنی کتابیں اور مضامین لکھنے میں مصروف تھے۔ نیز ایران اور دیگر ملکوں میں متعدد عمارتوں کی ڈیزائننگ بھی کی ہے۔ متعدد شہری منصوبوں کی تیاری، خاص طور پر کریم خانی شیراز کمپلیکس کی تعمیر نو، اصفہان کی عتیق جامع مسجد اور میدان کوہنہ کمپلیکس کی دوبارہ مرمت، نیز اصفہان کے چہار باغ روڈ کی تعمیر، اس معمار کی جملہ اہم سرگرمیوں میں شامل ہیں۔ فن تعمیر کے تمام اہم ملکی و غیر ملکی مقابلوں میں ان کا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور بیشتر مقابلوں میں ان کی نمایاں کامیابی اور ثقافت و ہنر کا ایوارڈ دریافت کرنا اس بات کا باعث بنا کہ ایران میں معماری اور شہری منصوبہ بندی کی ہم عصر ممتاز شخصیت میں ان کا نام نمایاں رہا ہے۔
ایران کے ماضی کے فن تعمیر کے اقدار سے ہادی میر میران کا عشق اور اس کا احترام ہمیشہ ان کی تمام باتوں اور فنی آثار میں منعکس تھا۔ میر میران کا خیال تھا کہ ماضی کے ایرانی فن تعمیر کی روح کو موجودہ فنی پیش رفت کے ساتھ مربوط کیا جانا چاہیے۔ وہ فن تعمیر کے عاشق تھے اور انہوں نے اپنی زندگی معماری کے لیے وقف کر دی تھی۔ میر میران کے باقی ماندہ نظریاتی اور عملی وراثت سے اس وقت ان کے شاگرد استفادہ کر رہے ہیں۔ میر میران کے باقی ماندہ نظریاتی اور عملی وراثت سے اس وقت ان کے شاگرد استفادہ کر رہے ہیں۔ میر میران کا ماننا تھا کہ ایران فن تعمیر میں ان ملکوں میں سے ایک ہے کہ جو گرا بہا معماری اور تاریخی ورثے کا مالک ہے، اور اسے محض دیگر ملکوں کی تقلید کرنے والا ملک نہیں ہونا چاہیے۔ جدید دنیا کے فن تعمیر کا مشاہدہ اور ان کا جائزہ لینا اور ان کے مثبت اور تخلیقی نکات کو ایرانی فن تعمیر کے ساتھ جوڑنا ایک ایسا طریقہ کار تھا جسے وہ فن تعمیر میں جدت ترازی کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔
وہ جملہ موضوعات جن کے بارے میں استاد میر میران نے تحقیقات انجام دی ہیں یہ ہیں: فن تعمیر کی روایت میں نئی فکر، ایرانی شہروں کے تاریخی علاقوں کا احیاء اور انہیں نئی زندگی بخشنا، دنیا کے عصری فن تعمیر کا ڈھانچہ تیار کرنا، ایران کے نئے شہروں میں رہائشی مکانات کی تعمیر، شیراز کے تاریخی و ثقافتی زون کی بحالی کا منصوبہ، اسلامی جمہوریہ ایران کی اکیڈمیوں کی عمارت بنانا، ایران کے قومی کتب خانے کا منصوبہ، فن تعمیر میں آئینے کا کام، فن تعمیر میں شفافیت اور عیسائیوں اور کلیمیوں کی مذہبی عمارتوں پر اسلامی معماری کے اثرات مرتب کرنا۔ جن مقامات اور عمارتوں کی میر میران نے منصوبہ بندی اور ڈیزائننگ کی ہے یا ان کی تعمیر نو کے لیے منصوبہ سازی کی تھی، وہ بہت زیادہ مختلف ہیں، جن میں بعض یہ ہیں: شہر قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر کی توسیع کا منصوبہ، تبریز کے تاریخی علاقے کی تعمیر نو کا منصوبہ، فرینکفرٹ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے قونصل خانے اور بینکاک میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کی ڈیزائننگ۔ اس فنکار معمار کے ڈیزائنوں کے درمیان ایران کے تیل کی صنعت کی مرکزی عمارت کی ڈیزائننگ، جاپان کے قومی کتب خانے کا منصوبہ، بجلی کی وزارت کا مرکزی کمپلیکس، تہران کا گورنر ہاؤس اور ایران کے پانی کا قومی میوزیم قابل مشاہدہ ہے۔
سامعین، جاپان کے قومی کتاب خانے کا منصوبہ شہر کانسائی میں 1996 عیسوی میں انجینئر میر میران کے توسط سے تیار کیا گیا ہے۔ اس ڈیزائن کا خیال تین تہوں کا ایک مجموعہ ہے جو تین مختلف نوعیت اور ماہیت سے حاصل ہوا ہے۔ ان میں سے ایک درمیان میں خالی ہے کہ جو دوسری دو چیزوں کے تقابل کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، اور دو دیگر شے بھی آپس میں متضاد ہیں۔ ایک شفاف ہو نرم ہے تو دوسرا تاریک و سخت۔ یہ دو شے در حقیقت دو مکعب یا کیوب ہیں کہ جو ایک دوسرے کے مقابل قرار پانے اور دو طرف سے کھچاؤ کے نتیجے میں ایک ہموار سطح سے ناہموار اور پچ و خم والی سطح میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ عملی نقطۂ نظر سے تاریک اور سخت مکعب یا کیوب کہ جو اسٹیل سے بنا ہے کتابوں کے بند مخزن کے لیے، اور کرسٹل سے بنا شفاف اور نرم مکعب کتاب خانے کی دوسری جگہوں کے لیے مد نظر قرار دیا گیا ہے۔ تیسری جگہ یا فضا کے جہاں پر روشنی اور اس کے شعاؤں کے زاویے دلکش اور دیدہ زیب ہیں، میر میران کی تخلیقی صلاحیتوں کی علامت ہے۔
بینکاک میں اسلامی جمہوریہ ایران کا سفارت خانہ میر میران کے دیگر کاموں میں سے ہے جو ایرانی معماری سے متاثر ہے، اور ایک باغ کے اندر قصر کی صورت میں ڈیزائننگ کیا گیا ہے۔ باغ کے اصلی راستے کے پاس ہی ایک پتلی عمارت بنائی گئی ہے جو ایرانی باغوں میں داخلے کی عمارتوں کی یاد دلاتی ہے۔ ایک فوارہ ہے جو داخل ہونے والے راستے کو اصلی عمارت سے ملاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پانی کا شمار ایرانی باغوں کے اہم عنصر میں ہوتا ہے۔ بند جگہوں کا حجم کم کرنے اور کھلی جگہ میں اضافے کا بنیادی خیال اس عمارت کے فن تعمیر کا بنیادی جوہر ہے۔ اسی بنا پر کوشش کی گئی ہے کہ اندرونی کھلے حصے کو وسیع بنایا جائے۔ اندر کے حصے میں آئینے، شیشے، پانی اور روشنی جیسے عناصر سے استفادہ کرتے ہوئے کوشش کی گئی ہے کہ یہ فضا خوبصورت اور روشن ہو۔
سامعین، میر میران کہتے تھے کہ میرا خیال ہے کہ ایران کی معماری کے کچھ اصول ہیں۔ مثال کے طور پر اس معمار نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مادی کیفیت سے معنوی کیفیت یا مادے سے روح تک پہنچا جائے، اور تعمیراتی لحاظ سے عمارت کے وزن اور حجم کو کم کر کے اس میں کھلی فضا کو وسعت دی جائے۔ وہ کہتے ہیں، در حقیقت میری نظر میں دنیا کے فن تعمیر کو بھی اسی مفہوم اور اسی کوشش کے دائرے میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوشش ایران کی معماری میں بہت واضح اور نمایاں طور پر قابل مشاہدہ ہے۔ وہ ایرانی فن تعمیر میں روشنی کے پھیلاؤ کے بارے میں کہتے تھے، وہ کام جو ایرانی معماری نے روشنی یا پانی سے کیا ہے، مادے کو ہلکا کرنے یا فضا میں اضافہ کرنے کے مقصد سے کیا ہے۔ کسی فضا یا اسپیس میں اضافے کی رائے حل یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر دیواروں کو پتلا کر دیا جائے۔
اصفہان میں شیخ لطف اللہ کی تاریخی مسجد میں جو روشنی گنبد کے روشن دانوں سے چمکتی ہے، وہ انسان کو آرام و سکون عطا کرتی ہے، اور یہی چیز آدمی کی دریافت اور ادراک پر اثر انداز ہوتی ہے۔ میں پہلے تو یہ سوچتا تھا کہ پانی کے بڑے حوض اور ان کی آئینے جیسی سطحیں صرف خوبصورتی میں اضافے کے لیے ہیں، لیکن اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں معماری کے معیار اور وزن کو ہلکا کر دیتی ہیں۔ جہاں تک پانی میں منعقد ہونے والے فن تعمیر کا تعلق ہے، تو وہ در حقیقت جس عمارت کا پرتو پانی میں نظر آتا ہے، وہ عمارت اپنی اصلیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اصفہان کی چہل ستون نامی عمارت کی پانی میں منعقد ہونے والی تصویر میں آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آیا یہ تصویر چہل ستونوں کی ہے یا 20 ستونوں کی۔
سامعین، مرحوم انجینئر سید ہادی میر میران کے دلی لگاؤ اور سفارش کے مطابق ایران کی جدید معماری کی ترویج و تکامل کے مقصد سے ایک ادارہ میر میران معماری فاؤنڈیشن کے نام سے ان کی وفات کے بعد قائم کیا گیا ہے۔ اس فاؤنڈیشن کے بنیادی منصوبوں میں سے ایک میر میران معماری فاؤنڈیشن کے انعام کے عنوان کے تحت سالانہ انعامات کی تقسیم ہے کہ جو ہر سال اپریل کے مہینے میں ان کی تاریخ وفات کے موقع پر منعقد ہونے والے پروگرام میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ایران میں فن تعمیر کا یادگاری دن 23 اپریل ہے۔ یہ دن 16ویں صدی کے عظیم ایرانی شاعر، معمار اور دانشور شیخ بہائی کا یوم پیدائش ہے۔ چند برسوں سے ان دو ایرانی ہنرمندوں میر میران اور شیخ بہائی کی سالگرہ کی تقریب بیک وقت منعقد ہوتی ہے، اور دونوں کی خدمات کو اس تقریب میں سراہا جاتا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہماری طاقت ایران کی سرحدوں سے بہت آگے تک ہے، دشمنوں کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی۔ دوسرے ملکوں میں مداخلت امریکہ کا بہت پرانا شیوا ہے، یہ دراصل امریکی خارجہ پالیسی کا ماڈل رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کی پریس بریفنگ۔ غزہ پر صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری، مزید درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ انروا کی صہیونی حکومت پر شدید تنقید۔ حکومت کی پالیسیاں اور فیصلے ملک میں روزگار اور خود روزگار کے نئے مواقع پیدا کر رہے ہیں، ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی کا روزگار میلے سے خطاب۔
اور پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کے زیر صدارت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات، دونوں فریقوں کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ ہماری طاقت ایران کی سرحدوں سے بہت آگے تک ہے اور دشمنوں کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ ہماری طاقت ایران کی سرحدوں سے بہت آگے تک ہے اور دشمنوں کو ہماری اس طاقت کو ذہن میں رکھ اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی پہلی غلطی ہی آخری ثابت ہو جائے۔ جنرل حسین سلامی نے پیر کے روز شہید رودکی جنگی بحری جہاز کے عرصے پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے مجاہد و بہادر نوجوان ہمیشہ سر بلند ہیں اور ہم نے عوام کی مدد اور میدان جہاد میں پاسداران انقلاب کی طاقت کا بخوبی مشاہدہ کیا ہے، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت زمین پر، سمندروں میں اور فضاؤں میں بھی ہم پر غلبہ پانے کی طاقت نہیں رکھتی، کیونکہ ایرانی قوم دشمنوں کے تمام حربوں سے بخوبی واقف ہے۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ صہیونیوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ غزہ میں خواتین اور بچوں نیز نہتے لوگوں کا قتل کر کے کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صہیونی آج پہلے سے زیادہ بے چینی میں زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا مستقبل تاریک ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ دوسرے ملکوں میں مداخلت امریکہ کا بہت پرانا شیوا ہے اور یہ دراصل امریکی خارجہ پالیسی کا ماڈل رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ہفتے وار پریس بریفنگ میں کہا کہ ایران اور شام میں حکومت پر قبضہ کرنے والوں کے درمیان کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہے، تاہم ہم بہت پہلے سے شام میں حکومت مخالف دھڑے سے رابطے میں تھے، اور ہم کہہ چکے ہیں کہ شام میں ہماری موجودگی داعش کی پیش قدمی اور دہشت گردی کو علاقائی ملکوں تک پھیلنے سے روکنے کے لیے تھی، لیکن شام کی حکومت کے موجودہ عہدیداروں سے ہمارا براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے صہیونی حکومت کے خلاف منظور ہونے والی قراردادوں کے بارے میں بھی کہا کہ اس ہفتے ایک ہی دن میں صہیونی حکومت مقبوضہ فلسطین اور لبنان کے بارے میں تین قراردادیں منظور ہوئیں۔ ایک قرارداد لبنان کے قدرتی ذخائر اور صہیونی حکومت کی وجہ سے ماحولیات کو پہنچنے والے نقصان کے بارے میں ہے، جبکہ دوسری فلسطینیوں کی ان کے قدرتی ذخائر پر ملکیت کے حق کے بارے میں، اور تیسری قرارداد انروا کے خلاف صہیونی حکومت کے فیصلے کے سلسلے میں عالمی عدالت انصاف سے رائے حاصل کیے جانے کے بارے میں ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے شام میں ایران کی موجودگی کے بارے میں امریکی حکام کے بیانات پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ شام کے عوام خود بالغ و عاقل ہیں اور وہ دیگر ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں خود فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے ملکوں کو شام پر اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور جو ممالک بھی شام کے حالات پر تشویش کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں شام کے علاقوں پر اسرائیل کے قبضے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے مصر کے ساتھ مذاکرات کو مثبت قرار دیتے ہوئے ڈی آٹھ اجلاس کا ذکر کیا اور کہا کہ ڈی آٹھ اجلاس علاقائی ملکوں کے ساتھ تعلقات اور رابطے کے لحاظ سے کافی اہم تھا۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن محمد البخیتی نے امریکی بحری بیڑے پر حملے کا ذکر کرتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ صہیونی حکومت تنے تنہا یمنیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے وہ امریکی حمایت کی ضرورت پر زور دیتی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق محمد البخیتی کا کہنا تھا کہ ہماری حکمت عملی مؤثر رہی ہے اور اس سے ہم نے فلسطینی عوام کی حمایت کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد وہ ہے جس نے غزہ پٹی پر جارحیت کی اور جس نے اس کی حمایت کی ہے۔ یمن کی کارروائیوں کا مقصد غزہ پٹی میں ہونے والی فلسطینیوں کی نسل کشی کو روکنا ہے۔ دوسری جانب یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے نیتن یاہو کے بیان پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی نابودی حتمی اور یقینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کو یمنیوں کو دھمکانے سے پہلے اپنے اقدامات کے نتائج پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے نتائج میں غاصب صہیونی حکومت کا خاتمہ شامل ہے۔ واضح رہے کہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا تھا کہ اسرائیل ایران کی دیگر پراکسیز کی طرح انصار اللہ یمن پر بھی شدید حملہ کرے گا۔ غاصب صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان پر حملہ کر کے ایک بار پھر فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کی ہے۔ لبنانی ذرائع کے مطابق صہیونی فوج نے جنوبی لبنان کے شہر کفر قلعہ پر شدید بمباری کی اور علاقے میں شہری تنصیبات کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ لبنانی ذرائع نے اس حملے کو صہیونیوں کی جانب سے ایک بڑی کارروائی قرار دیا ہے، تاہم اب تک اس حملے میں ہونے والے ممکنہ نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت اور لبنان کے درمیان مختلف ملکوں اور بین الاقوامی اداروں کی وساطت سے فائر بندی کے سمجھوتے کو 27 نومبر کو نافذ کیا گیا تھا، مگر غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے اب تک 250 بار اس کی خلاف ورزی کی جا چکی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جارح حکومت جنگ بندی کے سمجھوتے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہی ہے۔ لبنان کی وزارت صحت نے بھی اعلان کیا ہے کہ لبنان پر صہیونی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی اب تک کی مجموعی تعداد 4061 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس میں مزید درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجیوں کی جانب سے مسلسل عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کی بنا پر صہیونی جارحیت میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 45,259 اور زخمیوں کی تعداد 1,07,627 ہو گئی ہے۔ ادھر صہیونی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج نے غزہ کے شمال میں واقع جبالیہ کیمپ میں 70% مکانات اور عمارتوں کو بالکل تباہ کر دیا ہے اور پورا علاقہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ صہیونی جنگی کشتیوں نے بھی غزہ کے مرکز میں الجدید اور النصرات کیمپوں پر حملے کیے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین نے کہا ہے کہ تحریک استقامت اور جنین کیمپ کے خلاف فلسطینی اتھارٹی کی سیکورٹی فورس کے حملے ایسی حالت میں جاری ہیں کہ جب قاہرہ میں فلسطینی گروپوں کے اہم مذاکرات ہوئے ہیں۔ فلسطینی مجاہدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی فلسطینیوں کا دفاع کرنے کے بجائے صہیونی حکومت کے اعلی کار میں تبدیل ہو گئی ہے۔ دریں اسنا فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی انروا کے سربراہ فلپ لازارینی نے کہا ہے کہ غزہ میں گزشتہ 14 مہینوں سے جنگ کے تمام قوانین کی نہ رکنے والی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ فلپ لازارینی نے سوشل نیٹ ورک ایکس پر ایک نوٹ میں لکھا ہے کہ سب جنگوں کے اصول ہوتے ہیں، لیکن غزہ میں تمام اصولوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسکولوں اور اسپتالوں پر حملے ایک عام بات بن چکی ہے اور دنیا کو اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کی پالیسیاں اور فیصلے ملک میں روزگار اور خود روزگار کے نئے مواقع پیدا کر رہے ہیں اور ہندوستان کے نوجوان نئے اعتماد سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے روزگار میلے کے موقع پر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے 9 تعینات اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہندوستان کے نوجوان نئے اعتماد سے بھرے ہوئے ہیں، وہ ہر شعبے میں اپنا جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ نئی تعلیمی پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کئی دہائیوں سے نئے ہندوستان کی تعمیر کے لیے جدید تعلیمی نظام کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ملک اب قومی تعلیمی پالیسی کے ذریعے اس سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی حکومت کا یہ دعویٰ ایسی حالت میں کیا ہے کہ جب حزب اختلاف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ بی جے پی کے دور اقتدار میں مہنگائی اور بے روزگاری میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے اور پورے ملک میں نفرت کا زہر گھولا گیا ہے۔ پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن کے مابین آج پیر کو مذاکرات کا پہلا دور قومی اسمبلی کے اسپیکر کے چیمبر میں منعقد ہوا، جس کے بعد حکومتی اتحاد کی کمیٹی اور اپوزیشن اتحاد کی کمیٹی کے درمیان پہلی باضابطہ نشست کا اعلامیہ سامنے آ گیا۔ اجلاس کے اعلامیہ کے مطابق دونوں مذاکراتی کمیٹیوں نے خیر سگالی کا اظہار کرتے ہوئے اجلاس کو مثبت پیش رفت قرار دیا اور توقع ظاہر کی کہ پارلیمنٹ مسائل حل کرنے کا اہم فورم ہے، مذاکراتی عمل جاری رہنا چاہیے۔ اعلامیہ کے مطابق اس موقع پر اپوزیشن کمیٹی نے اپنے ابتدائی مطالبات کا خاکہ پیش کیا اور طے پایا کہ اگلی میٹنگ میں اپوزیشن کمیٹی تحریری طور پر مطالبات اور شرائط پیش کرے گی۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جان نچھاور کرنے والوں کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور عزم ظاہر کیا گیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ میں ہم سب قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق دونوں مذاکراتی کمیٹیوں کی باہمی مشاورت سے طے پایا کہ اگلا مذاکراتی اجلاس 2 جنوری کو ہوگا۔ پاکستان کے سابق وفاقی وزیر مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ بین الاقوامی پروپیگنڈا بھی پاکستان میں غلط معلومات کے پھیلاؤ میں کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان کے سابق وفاقی وزیر مشاہد حسین سید نے اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف کنفلکٹ ریزولوشن کے زیر اہتمام کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں معلومات کے حصول کے لیے مقامی زبانوں پر انحصار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غلط معلومات کا پھیلاؤ ہی معاشرے میں خرابی کا باعث بنتا ہے۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ اسلام آباد میں سیاسی جنگ بیانیے کی جنگ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈی چوک پر ہلاکتوں سے متعلق پی ٹی آئی کلیئر اعداد و شمار کے ساتھ سامنے نہیں آ سکی، حقائق کی بنیاد پر کیس لڑنا چاہیے۔ بنگلہ دیش نے ملک کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد گزشتہ اگست میں ہنگاموں کے بعد ملک چھوڑ کر ہندوستان چلی گئی تھیں، جس کے بعد ان کی حکومت گر گئی۔ ڈھاکے میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے قائم مقام وزیر خارجہ توحید حسن نے کہا کہ ہم نے ہندوستان کو آگاہ کر دیا ہے کہ شیخ حسینہ عدالتی عمل کے لیے ہمیں مطلوب ہیں۔ ہندوستان کی حکومت نے بنگلہ دیش کی حکومت کی جانب سے اس اعلان پر ابھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش کے قائم مقام وزیر داخلہ جہانگیر عالم نے شیخ حسینہ کی حوالگی کے بارے میں ایک خط بھیجے جانے کی اطلاع دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان حوالگی کا معاہدہ موجود ہے اور اس معاہدے کے تحت شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش واپس لایا جا سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے درمیان خصوصی سیکورٹی کمیٹی کا 11واں اجلاس منعقد ہوا ہے۔ پاکستان کے سیکرٹری داخلہ کے دورہ تہران کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے درمیان خصوصی سیکورٹی کمیٹی کا 11واں اجلاس منعقد ہوا اور فریقین نے سیکورٹی، پولیس اور سرحدی امور میں تعاون میں توسیع پر اتفاق کیا۔ اس اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کے سیکرٹری داخلہ خرم آغا نے ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ تہران کا دورہ کیا ہے۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو کرکٹ ون ڈے سیریز میں کلین سویپ کر دیا ہے۔ پاکستان کی ٹیم جنوبی افریقہ کو سیریز میں کلین سویپ کرنے اور 3 میچوں پر مشتمل ون ڈے سیریز ہرانے والی دنیا کی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ جوہانسبرگ میں کھیلے گئے میچ میں پہلے پاکستان نے بلے بازی کی اور بارش کے سبب اننگ 47 اوور تک محدود کیے جانے والے میچ میں 9 وکٹ پر 309 رن بنائے۔ پاکستان کی جانب سے سائم ایوب نے اس ون ڈے سیریز میں دوسری سینچری بناتے ہوئے 101 رن اسکور کیے۔ جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 271 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سمجھ لیجئے، سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام انداز جہاں میں ہم یمن پر جارحیت اور اس کے خلاف کاروائیوں کے بارے میں، اس کی جوابی کاروائیوں کے بارے میں آپ سے بات چیت کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کے پروگرام میں ہم یمن کی صورتحال کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس گفتگو کے لیے ہم نے اپنے معزز مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ تو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب غلام عباس حیدری صاحب، سینئر تازہ نگار ہیں۔ السلام علیکم۔
السلام۔
اور پاکستان میں اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف علی صاحب۔ کاشف علی صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
جی بہت بہت شکریہ۔ پہلے چلتے کاشف علی صاحب کے ساتھ۔ کاشف علی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ یمن کی صورتحال اس وقت جو ہے وہ بہت ہی خبروں میں آ چکی ہے، اور اب صہیونی حکومت، امریکہ، برطانیہ اور اس کے اتحادی جو ہیں، یہ اب یمن پر جارحیت کے درپے ہیں، اور انہوں نے یمن پر کئی حملے بھی کیے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یمنی فورسز بھی جو ہیں انہوں نے بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہے، اور انہوں نے جو امریکہ کا طیارہ بردار بحری جہاز ہے اس کو نشانہ بنایا ہے، اور ایک F-18 طیارہ امریکہ کا وہ بھی گرا ہے۔ کیا کہیں گے موجودہ صورتحال کے بارے میں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت امریکہ، اسرائیل، برطانیہ اور ان کے حواریوں کی یمن پر اس لیے نظر ہے کیونکہ یمن پچھلے 14 ماہ سے پورے استقلال کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے۔
جی۔
اور امریکہ، اسرائیل، برطانیہ کے تمام تر حملوں کے باوجود نہ صرف یمن سے فلسطین کی حمایت جاری ہے بلکہ اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور یمن سے ہونے والے حملوں کا اس وقت نہ اسرائیل کے پاس کوئی جواب ہے اور نہ امریکہ اور برطانیہ کے پاس ان حملوں کو روکنے کا کوئی طریقہ ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حال ہی میں جو دو ہائپرسانک بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ یمن نے حملہ کیا ہے، اس سے کامیابی کے ساتھ جو تل ابیب ہے اس کے مرکز کو انہوں نے نشانہ بنایا، جیفا نشانہ بنایا بنا، جس سے اس وقت بڑے سنجیدہ سوالات خود جو اسرائیل کا ایئر ڈیفینس سسٹم ہے، ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفینس سسٹم جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بڑے سنجیدہ سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ یمن نے اس حملے میں خیبر ہائپرسانک میزائل کا استعمال کیا ہے،
جی،
اور وہ خیبر ہائپرسانک میزائل دراصل ایران کا جو فلسطین ٹو میزائل اس میں استعمال کیا ہے، جو کہ ایران کا جو خیبر شکن میزائل ہے اس کے ماڈل پر بنا ہوا ہے، اور اس کی 2100 سے زائد کلومیٹر جو ہے اس کی رینج ہے، اور اس میں جو ہے سٹیلتھ سسٹم بھی ہے، اور اس میں جو ماڈرن ایئر ڈیفینس سسٹم ہوتے ہیں اس کا چکمہ دینے کی صلاحیت ہے۔ تو یمن کی طرف سے یہ کامیاب حملہ دراصل اسرائیل کا جو ایئر ڈیفینسز ہیں اس پر سیریس سوالات پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ ابھی تو یمن نے ایک یا دو میزائلوں کا استعمال کیا ہے، جس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو اسرائیل کا ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفینس سسٹم ہے اس کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے۔ تو خصوصاً اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایران اور اسرائیل کا براہ راست تصادم ہوتا ہے، اور ایران کی طرف سے جب ہزاروں کی میزائل اسرائیل پر جب داغے جائیں گے، تو اگر اسرائیل کا جو ایئر ڈیفینس سسٹم ہے وہ ایک یا دو ہائپرسانک بیلسٹک میزائلوں کو روکنے میں ناکام ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ایران اگلی دفعہ اسرائیل پر میزائلوں کی بوچھاڑ کرے گا، اور امکان ہے کہ وہ ہزار میزائل پر مشتمل ایک والی بھی ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں اسرائیل میں ایک بہت بڑی تباہی جو ہے وہ یقینی ہے، اور اس پر اس وقت اسرائیل جو ہے، اسرائیلی جو تھنک ٹینکس ہیں یا اسرائیل کے جو پالیسی ساز ہیں یا فیصلہ ساز ہیں وہ اس وقت سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ اسرائیل کا ایئر ڈیفینس سسٹم ناکام ہے. اس کا مطلب ہے دوسرا اس میں ایک امپورٹنٹ یمن کی طرف سے جو حوثیوں کی طرف سے جو حملہ ہوا ہے اس میں امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ حال ہی میں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر امریکہ نے تھرڈ جو میزائل ڈیفینس سسٹم ہے وہ وہاں پر ڈپلائی کیا تھا اور اس وقت اس کی کم سے کم ایک بیٹری جو ہے وہ مکمل آپریشنل ہے اور دوسری بیٹری جو تھی وہ اسرائیل نے ریکویسٹ کی تھی ممکنہ طور پر وہ بھی امریکہ میں پہنچ چکی ہے. یمن کے کامیاب حملے سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تھرڈ میزائل یا تو وہ آپریشنل نہیں ہے, اگر وہ آپریشنل بھی ہے تو وہ اس حملے کو بھی بیلسٹک میزائلوں کے حملے کو روکنے میں ناکام ہے.
جی کاشف علی صاحب, ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. یمنی حملوں کو روکنے میں نہ صرف اسرائیل کا اینٹی میزائل سسٹم ناکام ہوا بلکہ اگر امریکہ کا تھارڈ سسٹم بھی موجود تھا تو وہ بھی ان کو ڈیٹیکٹ کرنے میں ناکام رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ یمن کے سینئر تجزیہ نگار جو امان میں مقیم ہیں جناب سلیم منتصر صاحب, وہ موجود ہیں. السلام علیکم.
علیکم, اہلا وسہلا, حیاکم اللہ.
سلام.
جی بہت شکریہ سلیم منتصر. منتصر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق یمن سے ہے اور یمن کے حالات کو آپ قریب سے دیکھتے ہیں, جانتے ہیں اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں, تو جو موجودہ صورتحال یمن کی جا رہی ہے اس کے بارے میں تازہ ترین صورتحال سے ہمیں آگاہ کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. امریکہ, نیٹو اور مغربی ممالک اسرائیل کے پشت پر کھڑے ہیں اور اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں, درحالی کے کوئی بھی یمن کی مدد نہیں کر رہا ہے. بجائے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرنے کے بجائے دنیا اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں وہ ممالک. ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ یمن کے لوگ, یمن کے عوام اور اسی طرح اسلامی جمہوریہ ایران سب مل کر غزہ کی مدد کر رہے ہیں. غزہ کے لوگوں کی ہم نے اب تک 1200 میزائل فلسطینیوں کی حمایت میں صہیونی حکومت کے اہداف اور اسٹریٹجک اہداف پر ہم نے داغے ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے باب المندب کے علاقے میں ہم نے متعدد کارروائیاں انجام دی ہیں تاکہ اسرائیل اور اسرائیل جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے تاکہ اسرائیل کے لیے جانے والی امداد اور کمک وہاں نہ پہنچنے پائے. اسرائیل کو نشانہ بنا رہے جناب سلیم
منتظر. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. چلتے ہیں غلام عباس حیدری کی جانب. حیدری صاحب, ہمارے معزز مہمانوں کے حالات آپ نے سنے. ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے ایک بڑا حملہ کرنے کی کوشش کی, سنا کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا اور شاید اس کو توقع نہ ہوگی کہ اس کا جواب اتنی جلدی اور اتنا بھرپور طریقے سے یمن کی طرف سے آئے گا. یمنی فوج کے جو ترجمان ہیں یحیی سری, انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ہم نے اس حملے کے جواب میں امریکہ کا علاقے میں جو طیارہ بردار بحری جہاز ہے یو ایس ایس ہیری ٹرومین اس کو نشانہ بنایا ہے. اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے 8 کروز میزائل اور 17 ڈرونز کا استعمال کیا ہے اور اسی جھڑپ کے دوران امریکہ کا F-18 طیارہ بھی تباہ ہوا ہے جس کو امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اپنے میزائل سے وہ نشانہ بنا ہے. کیا کہیں گے اس جواب پر یمنی فورسز کے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسفر, سب سے پہلے سلام عرض کرتا ہوں. دیکھیں یہ امریکہ کی جو ہے وہ نئی بات نہیں ہے کہ جب بھی اسے کوئی نقصان ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے اس کی طرف سے ہوا, اس کی طرف سے ہوا, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری انسانی غلطی تھی. جس طرح اپنے اس جہاز کے بارے میں, کیونکہ یہ ایران اس کی جو ہے امریکہ کی بہت سبکی ہوئی اس سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آئے تھے یمن کے جو علاقے تھے انہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے. اس سے پہلے جس طریقے سے جو ہے غاصب صہیونی حکومت نے جو تنصیبات تھے اس پہ جو ہے انہوں نے اٹیک کیا تھا, اس کے بعد جو ہے اب امریکہ کی باری تھی کہ وہ آ کر جو ہے اٹیک کرتے, جو تنصیبات ہیں انہیں تباہ کرتے. لیکن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ جس طریقے سے یمنی فورسز نے جو ہے نہ فقط ان کے حملے کو ناکام بنایا بلکہ جدید ترین طیارے کو مار گرایا, جس کے بعد امریکہ کے پاس یہ کہنے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی کہ یہ جو ہے ہمارے اپنے جو ہے وہ میزائل سے نشانہ بنا ہے. کبھی سر نہیں ہو سکتا ہے اس پر, اس لیے کہ آپ وہاں پر اٹیک کر رہے ہیں ایک ہی سمت سے. اگر آپ جو ہے چار طرف سے اٹیک کرتے اس وقت آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی وہاں سے جو ہے ہمارے اپنے میزائل سے اسے جو ہے نقصان پہنچا ہے, لیکن آپ ایک سمت سے اٹیک کر رہے ہیں اور وہ جو ہے جہاز جو ہے تباہ ہوا ہے. اور دیکھیں آپ چند دن بعد جو ہے یمنی اس کا ثبوت بھی پیش کریں گے, باقاعدہ طور پر ثبوت بھی پیش کریں گے کہ بھائی اس جہاز کو جو ہے ہم نے جو ہے وہ تباہ کیا ہے. یہ تو رہی ایک بات. دیکھیں جس طریقے سے یمن پر غاصب صہیونی حکومت, برطانیہ اور امریکہ جارحیت یہ کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی اگر تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جس طریقے سے یمن کے خلاف ایک 17 ممالک کا اتحاد بنا تھا اور کئی سال تک انہوں نے تابڑتوڑ حملے کیے تھے, لیکن الحمدللہ جو ہے یمن کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا, اس لیے کہ یمن کے لوگ جو ہے وہ جنگجو ہیں, قبائل ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ ایک نظریے کے تحت جنگ کر رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کے دفاع کے لیے جو ہے میدان میں آئے ہیں, نہیں تو ان کی جو ہے اس سے پہلے کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی, صرف اور صرف استقامتی محاذ ہونے اور مسلمانوں کے جذبے کی وجہ سے, تاکہ انہوں نے کہا کہ بھائی یمن کی جو غزہ کے عوام ہیں وہ نہتے ہیں اور ان پر جو ہے گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ جارحیت کر رہا ہے, اور چونکہ دوسرے ممالک نے آواز نہیں اٹھائی اس لیے جو ہے یمن نے جو ہے غاصب سے انہیں حکومت کے حملوں کو ناکام بنانے کے لیے اور دنیا والوں پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ غزہ کے مظلوم اور نہتے عوام تنہا نہیں ہے بلکہ ہم بھی جو ہے ان کے بھائی ہیں اور ہم جو ہے ان کا ساتھ دیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ جب 8 یا 7 اکتوبر کو جو ہے جس طریقے سے جو ہے وہ غاصب سے انہیں حکومت نے اپنی جارحیت کا آغاز کیا, اس کے تقریباً 40 دن بعد جو ہے یمنی جو ہے وہ میدان میں کود پڑے اور انہوں نے جو ہے اس اعلان کے ساتھ کہ ہم غزہ کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, انہوں نے جو ہے غاصب سے انہیں حکومت کے اہداف کو جو ہے نشانہ بنانا شروع کیا صرف 40 دن بعد, اور اس وقت سے اب تک جو ہے وہ جو ہے اپنے اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور 211 جو ہے بحری جہازوں کو انہوں نے اس عرصے میں نشانہ بنایا, 211 بحری جہازوں کو.
یہ وہ بحری جہاز ہیں جو اسرائیل کی طرف جا رہے تھے
جا رہے تھے اسرائیل کی طرف, اور یا اس میں ہتھیار تھے یا ان کے لیے جو ایندھن یا دوسرے سامان تھے, اور انہوں نے واضح طور پر اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہا کہ اسرائیل کے لیے یا اسرائیل مفادات کے لیے جو بھی کام کرے گا ہم اسے نشانہ بنائیں گے, واضح طور پر اعلان کیا. اور اپنے اس اعلان کے بعد جو ہے نا انہوں نے پھر عملی اقدامات کیے, اور انہوں نے جو ہے 201 جو ہے وہ میزائل اور راکٹ داغے اس عرصے میں, اور اسی طرح سے جو 170 سے زائد ڈرون حملے بھی کیے. دیکھیں یمنی ایک عوامی تحریک ہے, اور آپ نے دیکھا کہ وہاں جو ہے جو دوسرے ممالک تھے خاص طور سے امریکہ یا برطانیہ, انہوں نے ان کے یمنیوں کے مابین جو اختلافات ڈالنے کی بہت کوشش کی, اور حکومت جو عوامی حکومت ہے اسے برطرف کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی, اور جب وہ ان تمام چیزوں میں ناکام رہے تو انہوں نے جو ہے انصار اللہ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کتنے بڑے پیمان پر وہاں فوج کشی کی, لیکن الحمدللہ اس میں وہ ناکام رہے. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جس طریقے سے یمنی عوام ہر جمعے کو نکلتے ہیں غزہ کے عوام کا ساتھ دیتے ہیں, اور جس طریقے سے وہ اسرائیل اور امریکہ اور برطانیہ کے خلاف جو ہے نعرے لگاتے ہیں, وہ مثال آپ ہے, ہر جمعے کو نکلتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں, اور یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے. اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جب تک جو ہے غزہ پر اسرائیل جارحیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی اور غزہ کے مظلوم عوام جو ہے سکھ کا سانس نہیں لیں گے, اس وقت تک جو ہے ہم غاصب سے انہیں حکومت اور ان کے اتحادیوں کو نشانہ بناتے رہیں گے, اور ہم جو ہے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں.
صحیح, بہت شکریہ. اس وقت اسی حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کو جاری رکھتے ہیں.
7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر صہیونی جارحیت کے آغاز سے ہی یمنی فورسز نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے عملی طور پر اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. پہلے تو اس نے بحیرہ احمر کے راستے غاصب اسرائیل کی طرف جانے والے بحری جہازوں کو روکا, اور جن بحری جہازوں نے اس کے انتباہ کو نظر انداز کیا انہیں اپنے حملوں کا نشانہ بنایا. اس کے علاوہ اس نے صہیونی حکومت کو سینکڑوں ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے نشانہ بنایا, جس پر صہیونی حکومت اور امریکہ سمیت اس کے اتحادی سیخ پا ہیں. فلسطینیوں کا ساتھ دینے کی پاداش میں یمنیوں کو امریکہ, برطانیہ اور صہیونی حکومت کی جارحیت کا نشانہ بھی بننا پڑا, لیکن اس کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی. تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن حزام الاسد نے کہا ہے کہ ہم اپنے اوپر ایک ہمگیر جنگ مسلط ہونے سے خوف زدہ نہیں ہیں, بلکہ امریکہ اور صہیونی حکومت کو خوف زدہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کا نتیجہ ان کے حق میں نہیں نکلے گا. انہوں نے کہا کہ اس علاقے سے امریکہ کے وسیع مفادات وابستہ ہیں. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ, برطانیہ اور صہیونی حکومت کے حملے ان کی ناکامی اور گڑبڑاہٹ کی علامت ہیں, اور ہمیں یمن کی فوجی صلاحیتوں اور تنصیبات کے حوالے سے کوئی ڈر یا خوف نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یمن کی دفاعی صلاحیتیں انتہائی مشکل جنگی حالات کے لیے تیار کی گئی ہیں, اور یمن کے ہتھیاروں کو محفوظ ترین مقامات پر رکھا گیا ہے, اور ملک کی جغرافیائی خصوصیات بھی اس حوالے سے اہم کردار ادا کرتی ہیں. الاسد نے واضح کیا کہ یمن جدید ترین ٹیکنالوجی کے حامل ہتھیار بناتا ہے, جن میں سے ایک الٹراسونک بیلسٹک میزائل ہے جنہوں نے مانیٹرنگ اور روک تھام کے تمام نظاموں کو بائی پاس کر دیا ہے۔ یمن کے دیگر اعلی حکام نے بھی فلسطین کی حمایت کا بھرپور اعادہ کرتے ہوئے ہر قسم کے جنگ کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے اور صہیونی حکومت، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو سخت جواب دینے کی دھمکی دی ہے۔ یمن کے وزیر خارجہ نے امریکی حملوں پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے حامیوں کو دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ یمنی وزارت اطلاعات نے کہا ہے کہ امریکہ نے گزشتہ غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا ہے، حالیہ حملوں کے بعد امریکہ کو شکست اور ذلت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ انصار اللہ کے میڈیا کے معاون نصر الدین عامر نے کہا ہے کہ صنعاء پر حملے کے بعد جوابی حملہ یقینی ہے۔ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ یمن نے بحیرہ احمر میں امریکی فوج کا F-18 جنگی طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ یمن پر الصبح امریکی حملوں کے بعد یمنی فوج نے جوابی کارروائی کی ہے۔ امریکی فوج نے جنگی طیارے کی بحیرہ احمر میں تباہی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوج نے غلطی سے فائر کر کے اپنا ہی طیارہ مار گرایا ہے۔ امریکی فوج کے مطابق واقعے میں طیارے کا ایک پائلٹ زخمی ہو گیا ہے۔ یمنی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے کہا ہے کہ یمنی فوج نے امریکی جنگی طیارہ F-18 کو مار گرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ دنیا کے سامنے رسوائی سے بچنے کے لیے طیارے کی تباہی کی اصل وجہ کبھی سامنے نہیں لائے گا۔ فلسطین کی حمایت میں یمن کے مضبوط اور ٹھوس موقف سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس علاقے میں فلسطینیوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے پوری قوت سے ڈٹا ہوا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ جب تک غزہ پر صہیونی جارحیت کا سلسلہ نہیں رکتا، وہ اس خطے میں صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کے مفادات کو نقصان پہنچاتا رہے گا۔
انداز جہاں تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، کاشف علی صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف علی صاحب
جی، میں آپ کو سن سکتا ہوں؟
جی کاشف علی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارے معزز مہمانوں نے بھی ذکر کیا، رپورٹ میں بھی ذکر ہوا کہ صہیونی جارحیت کے فوراً بعد، غزہ پر صہیونی جارحیت کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کھل کر یمنی فورسز میدان میں آئیں اور یمن کے مجاہدین نے کہا کہ جب تک غزہ پر صہیونی جارحیت نہیں رکتی، ہم صہیونی حکومت کو اور اس کے مفادات کو اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کو اس علاقے میں نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ اور دنیا کے دوسروں ملکوں کے برعکس انہوں نے زبانی طور پر یہ اعلان نہیں کیا بلکہ عملی طور پر بھی اقدامات کر کے انہوں نے بتا دیا کہ وہ عملی طور پر غزہ کے عوام کے ساتھ ہیں، چاہے وہ بحیرہ احمر میں اسرائیل کی طرف جانے والے بحری جہازوں کو الٹیمیٹم دینا ہو اور پھر نشانہ بنانا ہو، یا پھر میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے سے ڈائریکٹ صہیونی حکومت کو نشانہ بنانا ہو، تو یمنیوں کی اس بہادری اور ان کے فلسطین کے بارے میں جو موقف ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
میرے خیال میں انہوں نے پورے عالم اسلام کو اور خاص کر ان حکومتوں کو، مسلمان حکومتوں کو، مسلم گورنمنٹس کو انہوں نے آئینہ دکھایا ہے اور انہیں یہ بتلایا ہے کہ زبانی جمع خرچ سے آگے مظلوم فلسطینیوں کی عملی امداد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس وقت ممکن ہے کہ اگر آپ استعمار کی جو غلامی ہے اس کی زنجیروں سے اگر آپ آزاد ہوں، تو بے شک آپ دنیا کا ایک غریب ملک بھی ہوں لیکن آپ کے اندر اگر غیرت ہو، آپ کے اندر حمیت ہو، آپ کے اندر مظلومین کے ساتھ مدد و نصرت کرنے کا آپ میں جذبہ ہو اور خدا پر آپ اگر توکل کرتے ہوں، تو پھر مظلومین کی مدد کرنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکمران جو ہیں انہوں نے استعمار کی غلامی کی زنجیروں میں یہ جکڑے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یمن ایک دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ملک، واقعاً وہ اپنے عزم، اپنے حوصلے، اپنی ہمت کا مظاہرہ کرتا ہے اور فرام دا ڈے ون، پہلے دن سے ہی وہ مظلوم فلسطینیوں کی عملی امداد کرتا ہے۔ خود صہیونی یہ کہہ رہے ہیں کہ 200 سے زائد مختلف قسم کے میزائل حملے ان پر ہو چکے ہیں، 170 سے زائد ڈرون جو ہے وہ وہاں پر جو غاصب اسرائیلی ریاست ہے اس پر داغے جا چکے ہیں اور بہت بڑے لاسز ہوئے ہیں، سگنیفیکنٹ لاسز ہوئے ہیں، کیونکہ بیلسٹک میزائل جو یمنی وہاں سے فائر کر رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے اسرائیل کو اپنا Arrow 2 یا Arrow 3 میزائل، جو اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ہے، وہ یوز کرنا پڑتا ہے اور اس کے ایک انٹرسیپٹر کی قیمت خود صہیونی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ 20 سے 30 لاکھ ڈالر ہے۔ یعنی یمن کے انصار اللہ کی طرف سے ایک بیلسٹک میزائل جو اسرائیل کی طرف داغا جاتا ہے، اگر اسے صہیونی ریاست کامیابی سے انٹرسیپٹ بھی کر لے تو پھر بھی اسے ایک انٹرسیپشن کا $30 ملین کا لاس ہوتا ہے، یعنی $30 لاکھ کا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسے 2 سے 3 ملین ڈالر ایک انٹرسپشن پر وہ جو ہے کاسٹ اس کی آتی ہے. تو اس سے خود سہونی جو معیشت ہے اس پر کتنے گہرے اثرات ان حملوں نے مرتب کیے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ریڈ سی کے اندر مسلسل 14 ماہ سے جو اسرائیلی جو جہاز آ رہے ہیں, جو بحری جہاز آ رہے ہیں, جو یا اسرائیل کے جو حلیف ممالک کے جو بحری جہاز وہاں سے آ رہے ہیں, تجارتی جو بحری جہاز آ رہے ہیں, ان کو مسلسل نشانہ بنا کے میں یہ کہوں گا کہ اکنامیکلی بلیڈ کیا ہے, اکنامیکلی معاشی لحاظ سے لو لوہان کرنے میں غاصب صہیونی ریاست کو یمن کے حوثیوں کا بہت بنیادی کردار ہے. اور اس جنگ کی قیمت اسرائیل کے لیے اس جنگ کی قیمت کو بڑھانے میں یہ حملے جو ہیں وہ بڑے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یمن کے حوثیوں کی ان حملوں کی وجہ سے جو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے اندر خامیوں کو اجاگر کرنے میں بھی ان حملوں کا ایک بنیادی کردار رہا ہے. تو یمن کے جو حوثی ہیں انہوں نے واقعاً عملاً مدد کی ہے, انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ جو پہلے دن سے وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے پر اب تک بھی ڈٹے ہوئے ہیں. تمام تر حملوں کے باوجود ان پر, یمن کے اندر تمام تر جارحیت کے باوجود وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. اور امریکہ اور برطانیہ اس لیے وہاں پر ناکام ہیں کیونکہ جو یمن کا جغرافیہ ہے, یمن کو افغانستان کی طرح جارے اور قابض قوتوں کا قبرستان بھی کہا جا سکتا ہے. تو اس لیے امریکہ ہو, برطانیہ ہو یا اسرائیل, اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ یمن سے ہونے والے حملوں کو روک سکے یا وہاں پر اپنے فوجیوں کو, بڑی فوج کو وہاں پر بھیج کر ان حملوں کو روک سکے, کیونکہ اس کی جو ٹیرین ہے, اس کی جو جغرافیائی جو محل وقوع ہے اور وہاں پر موجود جو پہاڑ ہیں اس میں ان فوجوں کا لڑنا جو ہے وہ ناممکن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلسل جو یمن سے حملے ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یمن کے جو بیلسٹک میزائلز ہیں یا اس کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے وہ انہی پہاڑوں کے اندر خفیہ مقامات پر, محفوظ مقامات پر جو ہے وہ ان کو محفوظ کیا گیا ہے. تو اس لیے امریکہ کے لیے یا برطانیہ کے لیے یا اسرائیل کے لیے, چاہے وہ وہاں پر جتنی بھی بمباری کریں, حوثیوں کے ان میزائلوں کو, اس ملٹری کیپیبلٹی کو ڈسٹروائے کرنا وہ ناممکن ہے. کیونکہ
ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. کاشف علی صاحب نے کہا کہ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی اور صہیونی حکومت اس کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یمن جو ہے وہ جغرافیائی لحاظ سے ایک پہاڑی علاقے پر مشتمل ملک ہے اور وہاں پر جو ہے غزہ کی نسبت, غزہ ایک میدانی علاقہ تھا اور اس کی سرحدیں غاصب صہیونی ریاست سے ملتی تھیں, تو اس کے لیے جتنا آسان غزہ کو نشانہ بنانا تھا ایک دوری کی وجہ سے اور پھر اپنے جغرافی محل وقوع کی وجہ سے اور پھر اپنی خاص پوزیشن کی وجہ سے اس طرح کی کاروائیاں کرنا جیسی غزہ کے خلاف یا جنوبی لبنان کے خلاف اس نے کی ہیں یمن کے اندر ممکن نہیں ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو یمنی فورسز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جنگ اپنی جاری رکھیں گے فلسطین کی حمایت میں اور اس کی قیمت سے بھی ہم واقف ہیں اور ان کا یہ بھرپور اور بہادرانہ موقف, ان دونوں موضوع کے بارے میں کیا کہیں گے؟
دیکھیں انصر, اگر اسرائیل یا امریکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یمن, غزہ اور شام ہے تو یہ بھول ہے, وہ سب غلطی پر ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یمن, شام یا غزہ ہے, کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے یمنیوں نے جو ہے اس سے پہلے جنگیں لڑی ہیں
اور اتحادی افواج کے خلاف کئی برسوں تک ڈٹے رہے.
دیکھیں ایک ملک, دو ملک, تقریباً 17 ممالک تھے
جی, اور جدید ترین ہتھیاروں سے لیس
تھے اور ان کی سرحدیں بھی ان سے ملتی تھی
جی,
ٹھیک ہے, اور جتنی جو بمبارمنٹ وہاں پہ کی ہے
جی
وہ بھی جو ہے اپنی جگہ, لیکن آج تک جو ہے انہوں نے ان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے
اور ان کے علاقے پر بھی قبضہ نہیں ہو سکا,
بالکل نہیں ہو سکا. حتیٰ انہوں نے جو ہے 2-3 جو ہے وہ صوبے ہیں ان سے ان کو وہ کر دیا, حتیٰ وہ لوگ جو ہے ان صوبوں پر قبضہ کرنے کے اس پر پہنچ چکے تھے. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ شام ہے, جس طریقے سے انہوں نے شام میں آ کر سازش کے تحت جو ہے بشار اسد وہاں سے چلے گئے اور وہاں پہ جو ہے جنگ نہیں ہوئی, آ کر انہوں نے جو ہے وہاں پہ غاصبانہ قبضہ کیا اور غاصب سے انہیں حکومت جو ہے جولان کی پہاڑیوں پر جو ہے اپنے مورچے مضبوط بنانے میں وہ اس وقت لگی ہوئی ہے, لیکن یمن جو ہے وہ غزہ اور شام نہیں ہے, یمن کے عوام قبائل ہیں اور وہ جنگ انہوں نے کی ہے اور جنگ کر بھی سکتے ہیں اور اپنے موقع پر وہ قائم و دائم بھی ہیں اور انہوں نے اپنے عمل سے بھی دکھا دیا. دیکھیں دونوں محاذوں پر, بلکہ میں کہوں گا 3 محاذ پہ اس وقت جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں. ایک میڈیا محاذ پہ
جی
آپ نے دیکھا کہ جو ہی وہاں پہ جو ہے کوئی کاروائی ہوتی ہے, کوئی اقدام وہ کرتے ہیں یمنی فورسز, تو یا یسری آ کر ایک دم جو ہے اس کی جو تفصیلات بتاتے ہیں میڈیا پہ. جو نہتے عوام ہیں یمن کے, جو عام وہاں زندگی گزار رہے ہیں, وہ ہر جمعے کو آ کر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ احتجاج کے ذریعے جو ہے اپنی آواز جو ہے وہ امریکہ, اسرائیل و برطانیہ تک پہنچاتے ہیں. اور جو مجاہدین محاذ پر ہیں وہ وہاں ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں وہ. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یمنی جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. اور جس طریقے سے جو ہے ابھی انہوں نے دو تین دن پہلے جس طرح سے تلبیب کو جو ہے انہوں نے نشانہ بنایا ہائپر سونک میزائل سے, اور جس میں 30 سے زائد جو ہے وہ سیونی زخمی ہوئے. ویڈیو میں شاید آپ نے وہ چیزیں مناظر آپ نے دیکھے ہیں کہ جس طریقے سے وہ سیونی بھاگ رہے ہیں اور جس طریقے سے وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے. تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ جو تلبیب کو نشانہ بنا سکتے ہیں, تلبیب کو جو کہ مرکز ہے ان کا اور وہ اہم علاقوں کو نشانہ بنایا, تو ان کے پاس جو ہے یا ان کے سامنے جو ہے دوسرے جو مقبوضہ علاقے ہیں انہیں نشانہ بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, سخت کام نہیں ہے بلکہ آسان ہے. اور جہاں تک اسرائیل کا یہ دعویٰ کہ ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے, آپ آئرن ڈوم کو بھول جائیں, یا امریکہ کے یہ کہنا کہ تھاٹ جو ہے وہ میں ہم نے انہیں وہ سسٹم دیے تھاٹ جو ہے اس کے ذریعے, تو ابھی جو ہے کل پرسوں کی بات ہے, کہاں گیا آپ کا وہ نظام چیرتے ہوئے جو آ کر اس نے آپ کے تلبی کو جو نشانہ بنایا. دیکھیں استقامتی محاذ چاہے وہ یمن میں ہو, چاہے وہ غزہ میں ہو, چاہے وہ لبنان میں ہو, جہاں کہیں بھی ہوں, استقامتی محاذ کے افراد اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے اور اپنے اعلیٰ اہداف کے لیے جو ہے وہ میدان میں آتے ہیں, اور اگر وہاں پہ وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کے لیے اعزاز ہے, اگر وہ جو ہے وہاں پہ زخمی ہوتے ہیں تو جانباز ہیں وہ بھی ان کے لیے اعزاز ہے. اور جو جنگ کر رہے ہیں, آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں, اس وقت پوری دنیا میں دو محاذ ہیں, ایک عوامی محاذ اور ایک حکمرانوں کا محاذ. حکمران جو ہے وہ غاصب اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہیں, اور پوری دنیا کے عوام اس وقت جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ ہے, استقامت کے ساتھ ہے. اسفر پہلی مرتبہ یورپی ممالک کے عوام کھڑے ہوئے ہیں فلسطینیوں کے حق کے لیے. خود امریکہ کے اندر, واشنگٹن کے اندر, وائٹ ہاؤس کے سامنے جو ہے مظاہرے ہوئے ہیں, لوگوں نے خودسوزی بھی کی ہے,
امریکی طلبہ نے بہت بڑے مظاہرے کیے,
بھوک ہڑتالیں بھی انہوں نے کی اور کلاسوں کا بائیکاٹ کیا, یہ بھی اپنی تاریخ میں ایک وہ ہے. دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت نے آ کر غزہ میں تقریباً 45,000 افراد کو شہید کیا, 1,00,000 کے قریب اس میں زخمی ہوئے, کیا وہ اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہوئی؟ نہیں. اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا میں اسرائیل ایک جو ہے وہ کلنگ کا ٹیکا ہے سب کے سامنے. آپ صہیونی جو ہے وہ کہیں جا کر نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسرائیلی ہم صہیونی ہیں, کیوں لوگ ایک دم جو ہے ان کے خلاف جو ہے آواز اٹھاتے ہیں. تو اس وقت جو ہے اگر آپ دیکھیں استقامتی محاذ کو پوری دنیا میں کامیابی ہوئی ہے, اور فلسطین کا مسئلہ جو ہے جو کہ سرخانے میں چلا گیا تھا ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ آب و تاب کے ساتھ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اٹھا ہے, اور سب جو ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں, اور سب نے ایک ہی آواز اٹھائی ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے, اور غاصب سے انہیں حکومت جا رہے اسے وہاں سے نکل جانا چاہیے.
جی بے شک ایک دن نکلے گی. کاشف علی صاحب,
جی میں آپ کو سن سکتا ہوں.
کاشف علی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ کئی برسوں سے یمنی جو ہیں وہ حالت جنگ میں ہیں. اس سے پہلے کئی برسوں تک انہوں نے 17 ممالک کی فوج کا مقابلہ کیا جو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس تھی, لیکن وہ بھی یمنیوں کو شکست نہیں دے سکتی. ہم نے بعض یمنیوں کو تو ننگے پاؤں بھی دیکھا ہے جنگ کرتے ہوئے, اور اب جب کہ امریکہ, برطانیہ اور صہیونی حکومت اور اس کے حواری مل کر حملہ آور ہیں یمن پر, اور جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ اس کے مخصوص جغرافی محلے وقوع کی وجہ سے اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور یمنیوں کو فلسطین کی حمایت سے باز رکھ پائیں گے؟
میرا نہیں خیال کہ وہ اس میں کامیاب ہو سکیں گے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یمن کی تاریخ پر آپ نظر دوڑائیں تو انہوں نے ہر دور میں غاصب اور جارح قوتوں کے خلاف اور یمن پر جو قابض قوتیں ہیں ان کو ناخن چنے چبائے ہیں اور ان کے دانت کھٹے کیے ہیں اور انہیں ہمیشہ شکست سے پاش کیا ہے. یہ صرف آپ 17 ممالک کے اتحاد کو نہ دیکھیں, اس سے پہلے جب ایجپٹ نے اس کو آکوپائی کیا تھا تو اس کے کتنے ہزار فوجی وہاں پر, 10,000 سے زائد شاید فوجی جو ہے اس کے وہ ہلاک ہو گئے تھے. سوویت یونین نے یہاں پر اپنا ملٹری انٹرینچمنٹ کرنے کی کوشش کی, اس کو بھی ٹف رسپانس ملا, اور اس کی پوری تاریخ ہے یمن کو. دیکھیں دوسرا ایک اور فیکٹر اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان اور غزہ میں تو وہ اپنی جو دایا ڈاکٹرائن ہے یا زایا ڈاکٹرائن جس کو کہا جاتا ہے وہ اپلائی کرتا رہا ہے, اور وہ بڑے پیمانے پر وہاں پر عوام کا قتل عام کر کے بنیادی انفراسٹرکچر کو وہاں پر ڈسٹروائے کر کے وہ مزاحمت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتا رہا ہے. لیکن یہ حربے اس کے یہاں پر چل نہیں سکتے. اس کی وجہ ایک تو فاصلہ ہے کہ 2000 کلومیٹر سے زائد کے فاصلے پر ہے یمن جو ہے وہ اسرائیل سے ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر تو ان ظالم اور جابر اور غاصب قوتوں نے پچھلے 10-12 سال میں وہاں پر جو جنگ مسلط کی ہے اس کی وجہ سے یمن کا بنیادی ڈھانچہ تو پہلے ہی انہوں نے تباہ کر دیا ہے. تو یمن میں یہ والے جو ٹیکٹس ان کے ہیں جو ظاہر ڈاکٹرائن جیسے کہ آپ بڑے پیمانے پر وہاں پر عوام کا قتل عام کر دیں, بنیادی ڈھانچہ ڈسٹروائے کر کے جو مزاحمت ہے اسے دباؤ میں لانے کی کوشش کریں, یہ والے ٹیکٹس وہاں پر نہیں چل سکیں گے. دوسرا جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ وہاں کی جو جیوگرافی ہے وہ خود یہ جو پہاڑ ہیں یہ جو ایسی جو وہاں پر ٹیرین ہے اس میں یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ وہاں پر فوجیں اتاریں اور وہ وہاں پر جا کر یمنیوں کا حوثیوں کا مقابلہ کریں. یہ تجربہ بھی آپ 17 ممالک کا جو اتحاد تھا وہ بنا کر آپ نے کوشش کر لیا, آپ فضائی بمباری کرتے رہے لیکن اس اتحاد میں سعودیہ کی قیادت میں جو اتحاد بنایا گیا تھا اس میں جرات نہیں ہوئی کہ وہ گراؤنڈ پر جائیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ گراؤنڈ پر اترنے کا انجام کیا ہوگا.
بہت بہت شکریہ کاشف علی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, پروگرام میں تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. حیدری صاحب ہمارے پاس 2-3 منٹ کا ٹائم ہے, کس طرح اس پورے موضوع کو آپ سمیٹنا چاہیں گے؟
دیکھیں اسفر, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے غزہ پر غاصب سے انہیں حکومت نے جارحیت کی, 45,000 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں, 1,00,000 سے زائد جو زخمی ہیں, 10,000 سے زائد اس وقت بھی جو ہے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں,
لاپتہ ہیں.
اس کے بعد جو ہے لبنان پر چڑھائی کی, اس کے بعد پھر جو ہے شام پر انہوں نے جو ہے وہ جارحیت کی, اور اب جو ہے یمن پر جارحیت جو ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن افسوس اس لیے ہے کہ مسلمان ممالک کے حکمران بدستور خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں, اس پر جو ہے کافی افسوس ہوا ہمیں.
جی
دیکھیں, اگر یہ جارحیت جو ہے کسی یورپی ملک میں جو ہے کوئی بھی مسلمان ملک یا کوئی اور ملک کرتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں کیا ہوتا؟ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں, یوکرین.
جی
دیکھیں, یوکرین نے جس طریقے سے جو ہے آ کر اس نے جو ہے محاذ سنبھالا, کس کے خلاف؟ روس کے خلاف. امریکہ سمیت تمام یورپی ممالک نے یوکرین کا ساتھ دیا, بلکہ اب بھی ساتھ دے رہے ہیں, اب بھی ساتھ دے رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے ساتھ دے رہے ہیں. اسی لیے جو ہے اس وقت یوکرین جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ممالک جو ہے ان کے حکمرانوں نے جو ہے غزہ کے مسلمانوں کا, شام کے مسلمانوں, لبنان کے مسلمانوں اور استقامتی محاذ کا ساتھ نہیں دیا جس طریقے سے انہیں ساتھ دینا چاہیے تھا. لیکن یہ ان کی بھول ہے. دیکھیں, اسرائیل جا رہے ہیں اس میں دو رائے نہیں ہے, امریکہ غاصب ہے اس میں دو رائے نہیں ہے. اگر مسلمان ممالک, عرب ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی جارحیت صرف غزہ پر ہے, شام پر ہے, یمن پر ہے یا لبنان پر ہے, ہمیں کچھ نہیں کہے گا, یہ ان کی بھول ہے. اسرائیل کا جو ہے بہت بڑا وہ نقشہ ہے,
گریٹر اسرائیل کا پلان ہے,
پلان ہے اور امریکہ اس کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے, اور وہ جو ہے ہر قدم, ہر ہفتے, ہر مہینے اپنے اس نقشے پر وہ عمل کر رہا ہے, اور وہ جو ہے اس کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ہر آنے والے وقت میں, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنا رہا ہے. اور اگر اب بھی جو ہے مسلمان ممالک کے حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو انہیں پچھتانا پڑے گا اور بھاری قیمت اس کی ادا کرنی پڑے گی انہیں.
جی بہت بہت شکریہ آپ کا, غلام عباس حیدری, سلیم منتصر صاحب یمن سے آپ کا بہت شکریہ, اور کاشف علی صاحب پاکستان سے آپ کا بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.